बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت. خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے خلقت کی رانائیاں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بہت سے ملکوں اور عالمی تنظیموں نے غزہ پر صہیونی حکومت کی تازہ فضائی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا سیکورٹی زوال شروع ہو چکا ہے. ہندوستان میں نائب صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہوئی ہے. روس کی وزارت دفاع نے مشرقی شام میں امریکی تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ٹھکانے پر روسی جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے. اور چینی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری کی مہم میں روس بھرپور اور فعال کردار ادا کر رہا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بہت سے ملکوں اور عالمی تنظیموں نے غزہ پر صہیونی حکومت کی تازہ فضائی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے عالمی اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی تازہ وحشیانہ جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کو صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملوں کے مقابلے میں اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے. انہوں نے کہا کہ غزہ کے خلاف تازہ جارحیت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اس خطے میں بدامنی کی جڑ غاصب صہیونی حکومت ہے. انہوں نے سبھی ملکوں اور عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ مظلوم فلسطینی عوام کے دفاع میں اپنی قانونی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں پر عمل کریں، اور صہیونیوں کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے اس کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات عمل میں لائیں. ترکی کی حکومت نے بھی اس وحشیانہ جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں اور بچوں کا قتل عام کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے. المیادین کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی نے بھی ایک بیان جاری کر کے غزہ پر صہیونی حکومت کے فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جارحیت کے نتائج کی پوری ذمہ داری تل ابیب پر عائد ہوتی ہے۔ عرب لیگ نے بھی صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس وحشیانہ بمباری کے نتائج کے ذمہ دار غاصب صہیونی ہیں۔ اردن کی وزارت خارجہ نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مظلوم فلسطینی عوام کے دفاع میں فوری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر قطر کی وزارت خارجہ نے صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی جارحیت رکوانے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدام کیا جائے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے ایک بیان جاری کر کے صہیونی حکومت کی جارحیت کے مقابلے میں فلسطینی عوام اور مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کے جوابی اقدام کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم فلسطینی قوم کے عزائم کو ہرگز کمزور نہیں کر سکتے۔ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا سیکورٹی زوال شروع ہو چکا ہے۔ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر جنرل قاآنی نے صوبہ مازندران میں آزاداران حسینی کے ایک عظیم اجتماع سے اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حزب اللہ کے جوان مناسب وقت پر غاصب صہیونی حکومت پر آخری کاری ضرب لگانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہا کہ حزب اللہ کے سپاہی غاصب اور غیر قانونی صہیونی حکومت کا خاتمہ کر کے صفحہ ہستی سے اسرائیل کو مٹائے جانے کی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی دیرینہ آرزو پوری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت امام خمینی اور شہدا کے مکتب کے تربیت یافتہ حریت پسندوں کا مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں رکھتے اور اس معرکے میں یقیناً فرزندان اسلام کو ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ جنرل قاآنی نے کہا کہ دین اسلام سے سبق حاصل کر کے علاقے کے تمام ملکوں میں حریت پسندانہ جد و جہد جاری ہے۔ روسی ذرائع کے مطابق یوکرین نے زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر پر حملہ کیا ہے۔ ایرنا کے مطابق روسی وزارت دفاع نے آج ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ یوکرینی فوجیوں نے شہر اینرودار اور زاپوریجیا ایٹمی بجلی گھر کے کمپلیکس پر تین بار گولہ باری کی ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یہ گولہ باری یوکرینی فوج کی 45ویں بٹالین نے کی ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس گولہ باری کے نتیجے میں ایک ہائیڈروجن پائپ لائن میں آگ لگ گئی جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کے ان جرائم کو روکا جائے جو ایٹمی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں نائب صدر کے انتخاب کے لیے آج ووٹنگ ہوئی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق نائب صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے تک جاری رہی۔ رپورٹ کے مطابق ووٹنگ کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پولنگ بوتھ پر جا کر اراکین نے ووٹ دیے۔ ہندوستان میں نائب صدر کے انتخاب میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا اور ایوان بالا راجیہ سبھا کے اراکین ووٹ دیتے ہیں۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق نائب صدر کے انتخاب کے لیے الیکٹورل کالج کے ممبران کی تعداد 788 ہے، جن میں 543 ممبران لوک سبھا اور 245 راجیہ سبھا کے ہیں۔ ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے مطابق نائب صدر کے الیکشن میں الیکٹورل کالج کے ہر ممبر کے ووٹ کی ویلیو یکساں ہوتی ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے کابل کے دہشت گردانہ بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق داعش دہشت گرد گروہ نے اعلان کیا ہے کہ کابل کے مغربی علاقے میں اس کے عناصر نے حسینی عزاداروں کو بم دھماکے کا نشانہ بنایا ہے۔ جمعے کی شام ہونے والے اس دھماکے میں 8 حسینی عزادار شہید اور 18 زخمی ہو گئے تھے۔ طالبان کے سیکورٹی مرکز کے ترجمان خالد زدران نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ کابل کے چھٹے سیکورٹی زون کے علاقے سرکاریز میں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان کے مختلف شہروں میں حالیہ مہینوں کے دوران مساجد، مدارس، اسکولوں اور کالجوں، نیز حسینی عزاداروں پر ہونے والے تمام دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہوں نے قبول کی ہے، جن میں دسیوں نمازی اسکولی بچے اور حسینی عزادار شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ طالبان داعش گروہ کو افغانستان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے۔ روس کی وزارت دفاع نے مشرقی شام میں امریکی تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ٹھکانے پر روسی جنگی طیاروں کے حملے کی خبر دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ روسی جنگی طیاروں نے مشرقی شام میں امریکی تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کر دیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی تربیت یافتہ دہشت گردوں کا یہ خفیہ ٹھکانہ اتنف میں قائم تھا، جسے روسی جنگی طیاروں نے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اس بیان کے مطابق یہ دہشت گرد عناصر علاقے کے عام شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بناتے تھے۔ شام میں اتنف کا علاقہ ایک اہم اسٹریٹجک علاقہ ہے جو شام، عراق اور اردن کی مشترکہ سرحد پر واقع ہے۔ اس علاقے پر امریکی اتحاد نے قبضہ کر کے وہاں اپنا اڈا بنایا ہے، جہاں وہ دہشت گردوں کی تربیت کرتا ہے، جبکہ شامی حکام نے بارہا کہا ہے کہ شام میں امریکی اقدامات جارحیت کے مترادف ہیں اور وہ شام میں غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف عالمی برادری کی مہم میں روس بھرپور اور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ چینی ترجمان وزارت خارجہ چونینگ نے ایک پریس کانفرنس میں روس کو دہشت گردی کا حامی ملک متعارف کرائے جانے کے بارے میں امریکی سینٹ کی درخواست پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس دہشت گردی کے خلاف مہم میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزام سے اس کا یہ کردار متاثر نہیں ہو سکتا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ امریکہ کسی بھی ملک پر کوئی بھی الزام تھوپنے لگتا ہے اور بے بنیاد الزامات عائد کرنا امریکہ کی عادت بن چکا ہے۔ واضح رہے کہ 27 جولائی کو امریکی سینٹ نے ایک قرارداد پاس کر کے اپنے ملک کی وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس کو باضابطہ طور پر دہشت گردی کے حامی ملک کی حیثیت سے تسلیم کرے۔ جنوبی کوریا نے تائیوان کے مسئلے میں امریکی موقف کی مخالفت کر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے آج ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے کمبوڈیا کے دارالحکومت میں مشرقی ایشیا کے اجلاس میں کہا ہے کہ سیول واحد چین کی پالیسی کی حمایت کرتا ہے اور اسے تائیوان میں کشیدگی پر گہری تشویش لاحق ہے۔ پارک جین نے کہا کہ یہ کشیدگی پورے علاقے میں عدم استحکام کا باعث بنے گی۔ بیجنگ تائیوان کو چین کا اٹوٹ حصہ سمجھتا ہے، اسی لیے اس نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر کے دورے تائیوان پر سخت احتجاج کیا ہے۔ چین نے اسی لیے تائیوان کے قریب سب سے بڑی تاریخی فوجی مشقیں بھی انجام دی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جاپان پر امریکہ کے ایٹمی حملے کی 77ویں برسی کی مناسبت سے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ بشریت موجودہ بحرانوں کے ماحول میں لوڈ شدہ بندوق سے کھیل رہی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے ہیروشیما میں 1945 میں ایٹمی بمباری کا شکار افراد کی یاد میں منعقدہ سالانہ پروگرام میں عالمی رہنماؤں سے ایٹمی ہتھیاروں کا خاتمہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ 77 سال پہلے دسیوں ہزار افراد اچانک اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی ہی شامل ہیں، جبکہ جو باقی بچے وہ بھی ریڈیو ایکٹیو مواد کے نتیجے میں مختلف بیماریوں، من جملہ کینسر جیسے امراض میں مبتلا ہو کر مرتے رہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو میں آج پیش خدمت ہے ایک اہم سیاسی تبصرہ جو ویانا میں ہونے والے ایٹمی مذاکرات کے بارے میں ہے۔ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں دوسرے دن کے مذاکرات کے اختتام پر یورپی کوآرڈینیٹر اینریکے مورا نے مذاکرات میں پیش رفت کی خبر دی ہے۔ ویانا کے ہوٹل کوبرگ میں جمعے کی رات دوسرے دن کے مذاکرات کے خاتمے پر یورپی کوآرڈینیٹر اینریکے مورا نے مذاکرات میں پیش رفت کو اطمینان بخش بتایا۔ انہوں نے جمعے کی رات ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی اور روس کے نمائندے میخائل اولیانوف سے ملاقات میں مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ ویانا مذاکرات کے یورپی کوآرڈینیٹر اینریکے مورا نے جمعے کی رات صحافیوں کو مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جامع ایٹمی معاہدے کے احیاء کے تعلق سے پر امید ہیں۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے نائب سربراہ اینریکے مورا نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مذاکرات کے نتیجہ بخش ہونے کے لیے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، کہا کہ انہوں نے یہ خبر بلومبرگ میں دیکھی ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ کس نے یہ بات کہی ہے۔ ویانا مذاکرات میں شریک بعض سفارتکاروں نے ایران پریس کو بتایا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ مذاکرات کتنا طول پکڑیں گے۔ دوسری طرف بعض میڈیا ذرائع نے توقع ظاہر کی ہے کہ ویانا مذاکرات کا یہ دور اتوار تک اپنے اختتام کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ 2 دن کے دوران ویانا میں یورپی یونین، چین اور روس کے نمائندہ وفود کے ساتھ ایران کی مذاکراتی ٹیم نے 2 جانبہ مذاکرات کے کئی دور انجام دیے ہیں جن میں چند موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ رپورٹوں کے مطابق ویانا میں جمعرات اور جمعے کے مذاکرات میں جن موضوعات پر گفتگو ہوئی ان میں ایٹمی معاہدے سے ایران کو پہنچنے والے اقتصادی فائدے کا موضوع بھی شامل تھا۔ تہران کا موقف ہے کہ اقتصادی شق کو پائیدار اور مستحکم ہونا چاہیے، اسی لیے ایران سمجھتا ہے کہ اقتصادی تعاون کے تعلق سے دوسرے فریقوں کی جانب سے یقینی اور مستحکم ضمانت ضروری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر۔ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا، فرشتے حیرت فطرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی تیرا مایا زہ مقدر فضا میں لبیک صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں فضا میں لبیک صدائیں ظفر شتاش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 15 مرداد، 8 محرم الحرام اور 6 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آٹھ محرم 329 ہجری قمری کو ممتاز ایرانی ریاضی داں اور منجم ابو سہل کوہی پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ بغداد کے علمی مراکز میں مطالعے اور تحقیق میں گزارا. انہوں نے تقریباً 30 سال تک ستاروں اور ان سے متعلق مسائل کے بارے میں تحقیق کی. ابو سہل کوہی اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک رصدگاہ بنانے میں کامیاب ہوئے. ان کی وفات کے بعد سائنسدانوں نے اس رصدگاہ سے فائدہ اٹھایا. اگست 1825 عیسوی کو لاطینی امریکہ کے ایک ملک بولیویا کو آزادی ملی. اور اسپین کو اس ملک سے اپنا قبضہ ختم کرانا پڑا. ہسپانوی سامراج نے 16ویں صدی سے بولیویا پر قبضہ شروع کیا. سامراج نے بے دردی سے اس ملک کے قدرتی ذخائر کو لوٹا. بولیویا پر قبضے کے دوران ہسپانوی سامراج کو عوام کی متعدد تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا. ان تحریکوں میں سب سے اہم سائمن بولیوار کی قیادت میں شروع ہونے والی تحریک تھی. چھ اگست سن 1881 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور سائنسداں اور طبیب الیگزینڈر فلیمنگ پیدا ہوئے. انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنے ساتھیوں فلوری اور چین کے ہمراہ پینسلین دریافت کی. ان تینوں سائنسدانوں کو اس نہایت اہم اور مفید دریافت کی بنا پر 1945 میں مشترکہ طور پر نوبل انعام سے نوازا گیا. پینسلین آج بھی اتنی ہی مفید ہے جتنی برسوں پہلے تھی اور اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. چھ اگست سن 1907 عیسوی کو پاکستان کے ماہر اقتصادیات ممتاز حسن ضلع گوجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں تلونڈی موسا میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. ممتاز حسن نے اپنے والد کے تبادلوں کے باعث ابتدائی تعلیم مختلف شہروں میں حاصل کی. سن 1927 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے بی اے آنرس کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا. انہوں نے ادیب فاضل کے امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی. ایل ایل بی کا پہلا سال مکمل کرتے ہی ان کا انتخاب انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس کے لیے ہو گیا اور انہوں نے انڈر سیکرٹری کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا. سن 1946 عیسوی میں مسلم لیگ اور کانگریس کی عارضی حکومت کے دوران وزیر خزانہ نوابزادہ لیاقت علی خان نے انہیں اپنا پرائیویٹ سیکرٹری مقرر کیا. سن 1952 میں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قائم مقام گورنر بنے اور پھر پاکستان کے فائنانس سیکرٹری کے عہدے پر فائز ہوئے. ممتاز حسن کا 28 اکتوبر سن 1984 عیسوی کو انتقال ہو گیا. چھ اگست سن 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے آخری ایام میں دنیا میں پہلی بار امریکہ نے ایٹم بم کا استعمال کیا. امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کر کے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا. ہیروشیما پر اس ایٹم بم کے گرنے سے جس کی طاقت 20 کلوٹن ٹی این ٹی کے برابر تھی 90,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 75,000 زخمی ہوئے. قابل ذکر ہے کہ ہیروشیما پر ایٹمی بمباری کے نقصانات ابھی تک جاری ہیں. امریکہ نے کچھ وقفے سے جاپان کے ایک اور شہر ناگاساکی پر بھی ایٹمی بمباری کی جس کے نتیجے میں جاپان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا. ہیروشیما اور ناگاساکی پر ہونے والی ایٹمی بمباری بدترین جنگی جرائم شمار ہوتی ہے. پندرہ مردہ 1356 ہجری شمسی کو ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم امیر عباس ہویدا کو اس کی 13 سالہ وزارت عظمیٰ کے بعد اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا. امیر عباس ہویدا جو امریکی پالیسیوں کے تحت کام کرتا تھا اور شاہ ایران کا تابع تھا وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچا اور 13 سال تک شاہ کی ظالمانہ پالیسیوں اور ایران میں امریکہ کے ناجائز مفادات کا تحفظ کرتا رہا. لیکن 1356 ہجری شمسی میں جب شاہ نے امریکہ کی ایما پر خود کو اصلاحات اور سیاسی آزادی کا حامی ظاہر کرنا چاہا تو ہویدا کو برطرف کر دیا. اس کے 1.5 سال کے بعد جب ایران میں اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تو عدالت میں امیر عباس ہویدا پر مقدمہ چلایا گیا اور ملک اور قوم سے غداری کے جرم میں اس کو سزائے موت دے دی گئی. پندرہ مردہ 1366 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی فضائیہ کے ایک اعلیٰ افسر میجر جنرل عباس بابائی کی شہادت ہوئی. وہ صدام کی واسی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے. میجر جنرل عباس بابائی 1319 ہجری شمسی میں شہر قزوین میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فوج میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے فضائیہ کے کالج سے ڈگری حاصل کی۔ میجر جنرل باوائی نے انقلاب کی کامیابی اور صدام کی جارحیت کے بعد تن من دھن سے اپنے اسلامی ملک کا دفاع کرنا شروع کر دیا۔ وہ سخت ترین فضائی آپریشنوں میں حصہ لیتے تھے۔ اسی طرح کے ایک آپریشن میں آج ہی کے دن ان کی شہادت ہوئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے محرم الحرام کا سلسلے وار خصوصی پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت۔
قافلے رسیدات قافلے رسیدات رنج سفر چشیدات حسین عزیز فاطمے حسین عزیز
عزیز سامعین کی خدمت میں شائستہ درانی اور ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ ماہ محرم الحرام، ماہ عزا کے مناسبت سے ریڈیو تہران کے خصوصی سلسلے وار پروگرام کربلا سر چشمہ بصیرت و معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
بھول جائیں گے ہر غم بھولیں گے کربلا نہ 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 بھولیں گے بھول جائیں گے ہر غم بھول جائیں گے ہر غم ہم تیرا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے کربلا نہ بھولیں گے کیسے بھول جائے مقتل حسین کو کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو باخدا نہ بھولیں گے باخدا نہ بھولیں گے باخدا نہ بھولیں گے غم تیرا نہ بھولیں گے کربلا نہ
سامعین، کربلا کے سارے شہدا اہل دل اور صاحب بصیرت تھے۔ بصیرت یعنی عالم بزمان، دور اندیشی، رہبر شناسی، ضرورت کی شناخت، اولویت کی شناخت، دشمن شناسی، دوست شناسی اور اس وسیلے کی شناخت کہ جس کو دشمن کے مقابل استعمال کرنا ہے۔ جو عالم بزمان ہوتا ہے وہ شبہات، جہالتوں اور نادانیوں کی وادی میں نہیں بھٹکتا، بلکہ اس کو اچھی طرح ادراک ہوتا ہے کہ زمانے کی حرکت کس طرف ہے اور مجھے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یعنی کہاں اسلحہ استعمال کرنا ہے، کہاں زبان استعمال کرنی ہے، کہاں خاموشی اور سکوت درست ہے، اور کبھی تو وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ پیشوا حکم فرما دے کہ آج رات بستر پر سونا ہے، تو وہی فریضہ ادا کرنے کے لیے رہبر شناس اس انداز میں سوتا ہے کہ پھر مرضات الہی کی آیت اس کو سند قبولیت بخشتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اصحاب رسول نے امام حسین کی بھرپور معرفت حاصل نہیں کی تھی، ورنہ وہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ ہاں، جن صحابہ کو امام حسین علیہ السلام کی بھرپور معرفت حاصل تھی، انہوں نے اپنی گردنیں تلواروں کی دھاروں پر رکھ دی اور اپنے سینوں کو امام حسین کے سپر قرار دیا۔ ان اصحاب میں سر فہرست حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اور انس بن حارث ہیں۔
باطنی بصیرت اور قلبی بینائی کے مراتب اور درجے ہیں۔ اس کا اعلیٰ ترین درجہ آئمہ علیہ السلام کا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہ ہوگا، اگرچہ یقین کا یہ مرتبہ معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہے، لیکن دیگر افراد بھی بصیرت کے کئی درجے اور مرتبے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی اپنی خدا داد فطرت میں سے باطنی نور تک رسائی حاصل کر لے اور اس کی قلبی نگاہ روشن ہو تو خداوند تعالی کی نشانیاں باطنی آنکھ سے دیکھ پائے گا اور کائنات ہستی کی موجودات کی تسبیح کی صدائیں سن پائے گا۔ تمام وہ چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں خدا کی تسبیح کر رہی ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی بصیرت کے کسی بھی درجے پر لڑکھڑا جائے اور ذرہ بھر غفلت کا شکار ہو جائے یا حاصلہ بصیرت کی حفاظت نہ کر پائے تو ہر درجے پر انحراف اور زوال کا احتمال ہے۔
اسی سلسلے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بیانات سے ماخوذ خواص سے متعلق بے بصیرتی کے ایک واقعے کا یہاں ذکر کرتے چلیں۔ کوفے میں رہنے والے سلیمان بن سرد خزائی توابین کے اصلی رہنما تھے۔ امام حسین علیہ السلام جب معاویہ کی موت کے بعد مدینے سے مکے کی طرف چلتے ہیں تو انہیں خبر مل جاتی ہے، لہذا یہ فوراً کوفے کے لوگوں کو جمع کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوفے میں امیر المومنین کے شیعوں میں سب سے پہلے آ کر بسے تھے، اس لیے اہم ترین شیعوں میں سب سے معتبر شخصیت مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے مربوط واقعات میں ان کا گھر لوگوں کی آمد و رفت کی آماج گاہ اور فکر و نظر کا مرکز بن گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تقریر کر کے امام علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف دوسروں کو آگاہ کیا بلکہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت کا سب سے پہلا خط بھی لکھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے ملحق نہیں ہوئے۔ یہی نہیں، سلیمان بن سرد خزائی امیر المومنین کے دوران امامت میں جنگ جمل میں حاضر نہیں ہوئے، لہذا حضرت امام علی علیہ السلام ان کی تردید اور شش و پنج میں پڑھنے پر سرزنش کرتے ہیں۔ اس پر وہ امام حسن علیہ السلام سے جا کر سفارش کرواتے ہیں، جنگ صفین میں شریک ہوتے ہیں لیکن جنگ بندی پر راضی نہیں ہوتے، پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں مگر معاویہ سے صلح کرنے پر امام علیہ السلام کو یا مذلل مومنین کہہ کر صلح پر اعتراض کرتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام سے جا کر قیام کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر جب 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو کوفے میں یہ اپنے خطبوں، آج کی اصطلاح میں لیکچروں اور تقریروں سے لوگوں کو بیدار کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کی طرف خطوط کا سیلاب آ جاتا ہے۔ روزانہ دسیوں اور سینکڑوں خطوط امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے لگتے ہیں۔ بیداری کی یہ لہر
صرف کاغذوں کے سیلاب تک محدود رہتی ہے اور عملاً کوفے کے کڑے پہروں سے صرف حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجا کربلا پہنچتے ہیں۔
فلک کی آنکھ خیرہ ہے، نہیں تاب نظر اس کی، فلک کی آنکھ خیرہ ہے، نہیں تاب نظر اس کی، جو ذرات زمین کربلا سے لو نکلتی ہے، وہ فانوس ہدایت کربلا میں شاہدی لائے، وہ فانوس ہدایت کربلا میں شاہدی لائے، 72 شموں کی لو ایک ہو کر جس میں جلتی ہے۔
ان مشکل ترین حالات میں امام حسین علیہ السلام اس یقین کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے کوفہ آنے کی دعوت دی ہے وہی لوگ مجھے اور میرے اہل بیت علیہ السلام اور انصار کو شہید کر دیں گے۔ حسین نے کربلا جانے کے راستے میں متعدد خطبے دیے تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، مگر لوگوں پر ان کا اثر نہ ہوا کیونکہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بنی نوع انسان سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے کی نمائندگی موجود تھی، جون جیسے وفادار غلام بھی تھے، حر جیسے باحریت مجاہد بھی تھے، عباس جیسے جیری بھی تھے، علی اصغر جیسے شیرخوار بھی تھے اور سجاد جیسے بیمار بھی تھے۔ زینب و کلثوم کی صورت میں خواتین کی نمائندگی بھی تھی، فضا کے روپ میں ملکہ دشت وفا بھی تھی۔ اس تحریک میں ہر سطح کا شخص موجود تھا اور ہر اس موجود شخص نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، گویا تحریک کربلا کا ہر فرد سبیل ہدایت اور منارہ نور ہے۔ لیکن کیا کہنا ان جوانوں کا جن کے جوش مارتے لہو کے باعث تاریخ کربلا کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں نہیں پڑی، تاریخ کربلا کے خط و خال پہ ضعیفی نہیں چھائی اور پیغام کربلا میں کوہنگی نہیں آئی؟
تاریخ کا ہر ورق اور ہر شاہکار وقت کے ساتھ ضعیف بھی ہوتا ہے اور زوال پذیر بھی، لیکن کربلا کا واقعہ اپنے وقوع پذیر ہونے کے روز سے ہی مسلسل جوان بھی ہے اور لازوال بھی۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے کوشش کی کہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں تحریف کر کے اور اس کے واقعات میں رد و بدل کر کے اسے ایک خوبصورت افسانے کا رنگ دے دیا جائے، لیکن تحریک کربلا کے رگ و پے میں نوجوانوں کے گرم لہو کی مچلتی ہوئی موجوں نے کربلا کے فکری ارتقاء کے سامنے باندھے جانے والے ہر بند کو بہا دیا۔ گرم خون کی حرارت نے بنو امیہ کی حکومت کو راکھ کر ڈالا اور بنو عباس کے تخت و تاج پگھلا ڈالے۔ برچھی مارنے والوں نے برچھی مار تو دی لیکن پھر نو کے سنہ کو نکال نہیں سکے۔ لاشے قاسم پر گھوڑے دوڑانے والوں نے گھوڑے دوڑا تو دیے لیکن رن میں بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو تاریخ کی آنکھوں سے چھپا نہیں سکے۔ زنجیر پہنانے والوں نے سید سجاد کو زنجیر تو پہنا دی لیکن زنجیر کی جھنکار کو پابند سلاسل نہیں کر سکے۔ باطل نے علمدار کے بازو تو قلم کر دیے لیکن علم کو سرنگوں نہیں کر سکا۔
یہ وہ علم ہے جس سے شہیدوں کی شان ہے، قربانیوں کا نام وفا کا نشان ہے، بچوں کی آبرو ہے، سکینہ کی جان ہے۔ لہرا رہا ہے اس کا پھریرا ہواؤں میں، اس کی بلندیوں کا ہے چرچا فضاؤں میں، سب کربلا ہے اس کے پھریرے کی چھاؤں میں۔
علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا، علم عباس کا۔ ہوا ہے اس کا جو سایہ حسین تک، رستہ اسی نے سب کو دکھایا حسین تک، ہر بھی اسی کو دیکھ کے آیا حسین تک۔ پیاسوں کا اس علم میں سفینہ بھی دیکھیے، پنجے میں روشنی کا خزینہ بھی دیکھیے، لپٹی ہوئی ہے مشک سکینہ بھی دیکھیے۔ دیکھ اس علم کے سائے میں یکجا ہے کون کون، قاسم ہے وہب قلبی و عابس عمیر و عون، اکبر سے خوب رو کے برابر کھڑے ہیں جون۔
کربلا کے جوانوں نے رہتی دنیا تک کے اسلامی جوانوں کے لیے ایسا اسوائے حسنہ چھوڑا ہے کہ اب ملت اسلامیہ کے جوان باطل قوتوں کے ہاتھوں پاش پاش تو ہو سکتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ کربلا کے جوان ملت اسلامیہ کے جوانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اگر کوئی نوجوان یتیم ہے لیکن حق کی خاطر قربان ہونا چاہتا ہے تو حسن علیہ السلام کے یتیم کی سیرت کو سامنے رکھے اور موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانے۔ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، یہ الفاظ کربلا کے اس کم سن 13 سالہ شہزادے کے ہیں جسے دنیا قاسم ابن الحسن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شب عاشور امام علی مقام جوانان بنی ہاشم کے شوق شہادت کا قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ شہادت کی تڑپ اور ولی خدا کی راہ میں تلوار چلائے جانے کی امنگ ایک لمحہ بھی سکون نہیں لینے دیتی۔ کربلا کی مائیں تمام رات اپنے بچوں کو نصرت امام اور رموز شہادت کا درس دیتی نظر آتی ہیں۔ اسی اثنا میں جناب قاسم امام وقت سے پوچھتے دکھائی دیتے ہیں کہ آیا مولا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ حسین ابن علی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ موت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ پھر تاریخ نے لکھا کہ حیدر کرار کے پوتے نے تاریخ ساز جملہ کہا جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، اور یہ جملہ فقط اسی گھرانے کے جوان کے لب پہ آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس مختصر سے جملے میں حیات و موت دونوں کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ وہ موت جسے ہم انسانی زندگی کے اختتام سے تعبیر کرتے ہیں، اصل میں وہ دائمی حیات ہے جو دنیا کی لذتوں کو ختم اور خواہشات کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ اپنے دامن میں دائمی بقا اور لازوال نعمتیں لیے ہوئے ہے۔ جناب قاسم جانتے تھے کہ یہ موت عام موت نہیں ہے، بلکہ ایسی سعادت ہے جو دین خدا کی حفاظت اور ولی خدا کی نصرت و یاوری کے مقابلے میں حاصل ہوگی، اور اس کی لذت و مٹھاس شہد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر جناب علی اکبر کا یہ جملہ کہ بابا اگر ہم حق پر ہیں تو فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے، بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔
کوفیوں پر نہ ہوا کچھ بھی نصیحت کا اثر، دل میں ان کے کوئی حق بات اترتی کیوں کر، ان کے سینوں میں بنا رکھا تھا شیطان نے گھر، کور تھے دیدے دل کچھ نہیں آتا تھا نظر، منحرف حق سے تھے باطل کی پرستاری میں، منحرف حق سے تھے باطل کی پرستاری میں، آخرت بھولے تھے دنیا کی طلبگاری میں۔
حضرت قاسم ابن حسن کی شہادت کو مقاتل میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب سرکار سید الشہداء کے تمام اصحاب باوفا اپنی جانوں کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر چکے اور اب اولاد امام حسن مجتبیٰ کی باری آ گئی تو حضرت قاسم محضر امام حسین میں شرف یاب ہوئے اور عرض کی، چچا جان اب مجھے مرنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضرت نے جواب دیا، اے قاسم، اے میرے بھتیجے، تم تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہو، لہذا تم میدان میں نہیں جاؤ۔ میرے نور نظر، تمہارا وجود میرے دل شکستہ کی ڈھارس و سکون ہے۔ واقعاً یہ بہت عظیم مقام ہے کہ کوئی 13 برس کا بچہ اپنے چچا کے سکون قلب اور دل کی ڈھارس کا ذریعہ ہو۔ جب قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں تو آپ نہایت غمگین اور افسردہ ہو گئے اور روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور چچا کے پیروں پر سر کو رکھ کر اصرار کرنے لگے۔ اسی اثنا میں قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے وقت آخر بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا، جب تم پر کوئی سخت وقت آن پڑے تو تم اس تعویذ کو کھولنا اور اس کی عبارت کو پڑھنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ جناب قاسم نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ بابا کو شہید ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن کسی بھی دن اس سے بڑی مصیبت سے دوچار نہیں ہوا ہوں، اب مجھے اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے۔ بس جیسے ہی قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور تحریر کو ملاحظہ کیا، اس میں لکھا ہوا تھا، میرے لاڈلے قاسم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب بھی تم اپنے چچا کو کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا پاؤ تو ہرگز خدا و رسول کے دشمنوں سے جنگ کو ترک نہیں کرنا، اور اپنے چچا کے ہم رکاب رہ کر شجاعت حسنی کے جوہر دکھانا، اور اگر تیرے چچا اجازت نہ دیں تو اتنا اصرار کرنا کہ وہ راضی ہو جائیں۔
جناب قاسم خوشی خوشی اٹھے، تحریر کو لا کر سرکار سید الشہداء کے سپرد کیا۔ جیسے ہی آپ کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی، قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور اپنی آغوش میں لے لیا۔ دونوں نے بہت گریا کیا۔ بہرحال سید الشہداء قاسم کو خیمے میں لے کر گئے۔ مولا نے امام حسن علیہ السلام کی قبا کو قاسم کے زیب تن کیا، امام مجتبیٰ کا امامہ سر پر باندھا۔ اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی بھتیجے کو آمادہ ہوتے ہوئے دیکھا تو فریاد بلند کی، اے میرے لال قاسم، کیا اپنے پیروں آپ ہی موت کی طرف جا رہے ہو؟ تو قاسم نے جواب دیا، چچا جان کیسے نہ جاؤں، کیونکہ آپ دشمنوں کے نرغے میں بے یار و مددگار ہیں، چچا اس بھتیجے کی جان آپ پر قربان ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب سرکار سید الشہداء نے شب عاشور تمام شہداء کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بیان فرمانا شروع کیا اور محضر نامے کو کھولا اور فرمایا کہ کل صبح زین العابدین کے علاوہ سب شہید ہو جائیں گے، پھر حضرت نے فرمایا، اے نور نظر، تم بھی کل قتل ہونے والوں میں سے ہوگے اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا۔
خط لے کے گیا خدمت شہ میں وہ فدائی، تعویذ پہ تحریر حسن جب نظر آئی، شبیر کو بے ساختہ یاد آ گیا بھائی، ایک بار ہرے ہو گئے پھر زخم جدائی، ٹیس اٹھنے لگی ٹکڑے ہوئے قلب و جگر کے، ٹیس اٹھنے لگی ٹکڑے ہوئے قلب و جگر کے، اشک آ گئے آنکھوں میں شہ جن و بشر کے۔
جناب قاسم میدان جنگ میں گئے اور جنگ کے جوہر دکھائے۔ کئی دشمنوں نے دین کو جہنم واصل کیا۔ جنگ کی اس افراتفری میں موقع کو غنیمت پا کر ایک شقی نے آپ کے فرق اقدس پر ایک زوردار وار کیا، جس کے سبب سر دو نیم ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ امام اس باز کی مانند کہ جو بڑی تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر نیچے آ جاتا ہے، دشمن پر حملہ آور ہوئے، لیکن اس وقت پہنچے جب عمر ازدی سر قاسم کو بدن سے جدا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے شمشیر سے ایسا وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر اس کے بدن سے جدا ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارا، انہوں نے آ کر امام پر حملہ کر دیا۔ اس طرح ایک بار پھر ایک شدید جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب جیسے ہی ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، قاسم کا جسم نازنین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد جنگ رکی، امام بھتیجے کے سرحانے پہنچے تو عجیب منظر دیکھا۔ قاسم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جان نکلنا چاہتی ہے۔ مولا رو کر بین کرنے لگے، اے میرے لال قاسم، میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے کہ تو نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں وقت پر نہیں آ سکا اور تیری مدد نہیں کر سکا۔
اے عزادارو، ہر شہید کا لاشا تو اس کے مرنے کے بعد پامال ہوا، مگر قاسم کا لاشا ان کی زندگی میں ہی پامال سم اسپا ہو گیا۔ اب فاطمہ کا لال لاش اٹھانا چاہتا ہے، قاسم کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کر اٹھایا، پامالی سم اسپا کے سبب پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ حضرت نے لاش کو لا کر اکبر کی لاش کے برابر رکھ دیا۔ ایک بار پھر اہل بیت کرام میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، وا قاسمہ وا مصیبتہ۔ مولا نے سب کو اس عظیم مصیبت پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔
ہے لاش کو سینے سے لگائے ہوئے سرور، خط دے رہا ہے پائے جسد خاک کے اوپر، بیتاب ہے غم سے دل فرزند پیمبر، تھامے ہیں کمر شاہ کی عباس دلاور، رکھی گئی خیمے میں جہاں لاش زمین پر، رکھی گئی خیمے میں جہاں لاش زمین پر، ماں روتی ہوئی گر پڑی غش کھا کے وہیں پر۔
ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم۔
قیدی بن کر پابند رسن، لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن،
کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم، کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم۔
کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی،
کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی،
پامال ہوا تھا بھائی جہاں،
پامال ہوا تھا بھائی جہاں،
اس خون پہ گر کر ہے قاسم،
ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم۔
Thank you. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ القدس العربی، غزہ پر جارحیت کے جواب میں مزاحمتی افواج نے راکٹوں کی برسات کر دی، اسرائیل میں سائرن کی آواز۔ روزنامہ ہم شہری، ایران کے تمام شہروں اور قصبوں میں عالمی یوم علی اصغر منایا گیا، ایران میں 7500 شہر اور دنیا کے 45 ممالک میں مخصوص مجالس عزا منعقد۔ روزنامہ صباح، یورپ کو روسی گیس کی بلا وقفہ ترسیل کے لیے ترکی کا شکر گزار ہونا چاہیے پوتین۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جامع جم، غزہ پر صہیونیوں کا حملہ، حماس کا رد عمل۔ فلسطین کی استقامتی تنظیم حماس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی دشمن کو اپنی اس نئی حرکت کی قیمت چکانا پڑے گی۔ بیان میں آیا ہے کہ صہیونیوں کو اپنے اس اقدام کی ذمہ داری قبول کرنا ہوگی۔ حماس تحریک کے ایک ترجمان نے بھی الجزیرہ نیوز چینل کو بتایا ہے کہ جس انداز سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جارحیت کی پلاننگ پہلے سے تیار تھی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت حملوں کے مقابلے میں متحد ہے، اور لاپید اور گانتز کی کابینہ کو اس حملے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس سے اسرائیل کی بدنیتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ غاصب افواج نے تمام ریڈ لائنیں پار کر دی ہیں اور انہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ واضح ہے کہ صہیونی ذرائع ابلاغ نے جمعے کی رات کو اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج نے جہاد اسلامی کو غزہ پٹی میں ٹارگٹ بنایا ہے۔ رائے الیوم، غزہ پٹی میں اسرائیلی جارحیت پر عرب اور اسلامی دنیا کی جانب سے وسیع مذمت۔ تونس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے غزہ پٹی پر صہیونیوں کے فضائی حملے کی مذمت کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیان میں درج ہے کہ بین الاقوامی سطح پر فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب افواج کی مذمت اور انہیں ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ الجزائر نے بھی صہیونیوں کے ظالمانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے منظم مظالم کے لیے صہیونیوں کو عالمی عدالت میں گھسیٹنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزائر کی وزارت خارجہ کے بیان میں بیت المقدس کو فلسطینیوں کا حتمی دارالحکومت قرار دیتے ہوئے اسرائیل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے فوری اقدام پر زور دیا گیا ہے۔ ادھر ترکی نے غزہ پر صہیونی فضائی حملے کی مذمت کی ہے۔ اردن نے حملوں کے فوری خاتمے پر زور دیا ہے۔ عرب پارلیمان نے کہا ہے کہ اگر غزہ میں حالات کشیدہ رہے تو اس کے انتہائی خوفناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ غزہ پٹی پر صہیونیوں کے تازہ حملے کے نتیجے میں اب تک متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک 5 سالہ بچی اور ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سیاست، مرکز کے خلاف احتجاج کے دوران راہل گاندھی کو حراست میں لیا گیا۔ روزنامہ صحافت، ریزرو بینک آف انڈیا کا ایک اور جھٹکا، ریپو ریٹ میں اضافہ کے سبب گھر اور گاڑی خریدنا ہوا مہنگا۔ نئی بات، الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت کی بات مان لی، چودھری پرویز الہی کے خلاف فیصلہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ قومی آواز، 5 اگست جموں کشمیر کے لیے کالا دن ہے، محبوبہ مفتی۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ 5 اگست کا دن جموں کشمیر اور ملک کے لیے ایک کالا دن ہے، کیونکہ اسی دن غیر آئینی طور پر ہماری خصوصی پوزیشن چھین لی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ملک کے آئین کی دھجیاں اڑا لی گئیں جس نے ہمیں یہ جھنڈا اور آئین دیا تھا۔ سابق وزیراعلی نے ان باتوں کا اظہار جمعے کے روز یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے اس آئین کی دھجیاں اڑا دی گئیں جس نے ہمیں یہ جھنڈا اور آئین دیا تھا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اس وقت جب ایسا ہوا ملک کے لوگ خاموش رہے بلکہ کچھ لوگوں نے جشن منایا۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ترنگا آج لوگ شان سے لہراتے ہیں، یہ لوگ اس کو بدل کر آپ کے ہاتھوں میں بھگوا جھنڈا دینا چاہتے ہیں، پھر آپ ہوش میں آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا یہ لوگ ملک کو مذہب کی بنیادوں پر تقسیم کر کے ایک مذہبی ملک بنانا چاہتے ہیں۔ موصوفہ نے کہا کہ ہم نہ صرف جموں کشمیر سے چھینیں گے خصوصی پوزیشن واپس لائیں گے، بلکہ کشمیر مسئلہ ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، ملک کے جوانوں نے شہادتیں دی، کہ حل کے لیے بھی ان لوگوں کو مجبور کر دیں گے۔ روسنامہ جنگ تحیات نہلی کا چوتھا شکار عمران خان ہو سکتے ہیں اسحاق ڈار۔ سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی تلوار لٹکنا شروع ہو گئی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ تاحیات نہلی کے تین افراد شکار ہوئے ہیں، چوتھے عمران خان ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام خلقت کی رانائیاں۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کائنات کے اسرار و رموز اور جہان ہستی کی خلقت کے بارے میں خلقت کی رانائیاں کے عنوان سے مختلف پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں چاند، سورج، زمین، ستاروں، نباتات اور حیوانات کی خلقت و آفرینش کے بارے میں بعض حیران کن حقائق سے آپ کو روشناس کرایا ہے، اور بالآخر نوبت انسان تک پہنچی کہ جو اشرف المخلوقات ہے اور جس کی خلقت خود اپنے اندر ایک عجیب اسرار و رموز لیے ہوئے ہے۔ سامعین، عالم ہستی اور کائنات اپنی عظمت اور اپنے اندر موجود نظم و ترتیب کے حوالے سے بلا شبہ پرشکوہ اور عقل کو حیران کر دینے والے حقائق پر مشتمل ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز کے بارے میں بڑے بڑے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس عالم ہستی کی معلومات بس اتنی ہیں جیسے ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں انسان صرف ایک لفظ کے بارے میں علم رکھتا ہو۔ امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمز کہتے ہیں، اس کائنات کے بارے میں ہمارا علم ایک قطرے کی مانند ہے، جبکہ ہمارا جہل یا جن چیزوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے وہ ایک عظیم بے کراں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ انسان جب کائنات کی اس خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان کی عقل اس کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ان موجودات میں سے ایک انسان بھی ہے جو اپنے اندر راز و اسرار کی ایک وسیع دنیا سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کے مشہور دانشور الیکس کارل اپنی کتاب ناشناختہ موجود میں لکھتے ہیں، انسان اسرار و رموز کا ایک ایسا مجموعہ ہے جسے آسانی سے درک نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خود ہمیں اپنی ذات کے بارے میں بہت کم علم ہے، اور ابھی تک ہماری اندرونی دنیا کے بارے میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انسان کا مغز، برین یا دماغ ایک انتہائی پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ یہ حیران کن نظام جو کہ ہمارے تمام شعوری اور لاشعوری یعنی ارادی اور غیر ارادی کاموں کے بارے میں فیصلہ کرنے کا مرکز ہے، ابھی تک ہمارے لیے پوری طرح واضح اور آشکار نہیں ہے، اور آج کی انسانیت اس نظام کی ماہیت، ساخت اور اس کے کام کرنے کے مکمل طریقے سے پوری طرح آشنا نہیں ہے۔ انسان میں موجود سوچ و فکر کی صلاحیت اور حق و حقیقت کی جستجو اس بات کا سبب بنی ہے کہ انسان نے علم و سنت کے میدان میں عظیم ترقی کی ہے، اور خوب سے خوبتر کی یہ تلاش انسان کو ترقی کی نئی نئی منازل سے آشنا کرا رہی ہے۔ انسان کی کئی ہزار سالہ تاریخ اگر سرسری نگاہ بھی ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں عالم ہستی اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اصل قوت انسان میں موجود فکر و تدبر کی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جو انسان کو ہر روز ایک نئی منزل کی طرف دعوت عمل دیتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں دیگر حیوانات میں اختراع اور تخلیق کی صلاحیت موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالیہ اور گزشتہ زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیقات کے مطابق چونٹی یا شہد کی مکھی لاکھوں سال سے ایک طرز کی زندگی پر کاربند ہیں، اور آئندہ بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ ان کی زندگی میں عقل و خرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور وہ اپنی فطرت اور سرشت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انسان عقل و فکر و تدبر، تخلیقی صلاحیت اور خوب سے خوبتر کی تلاش کی بدولت ہر روز اپنی زندگی میں تغیر و تبدل لاتا رہتا ہے، اور انسانی زندگی کے طور طریقوں میں یہ نمایاں تبدیلی خود ان صلاحیتوں کا حقیقی مظہر ہے۔ آج سے چند صدی پہلے انسان نے نقل و حرکت کے لیے انتہائی سادہ سواری ایجاد کی، جبکہ آج کا انسان جدید ترین طیاروں کی ایجاد سے لے کر دوسرے سیاروں اور کروں تک پہنچنے کی بھی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کے پیچھے کون سی قوت کار فرما اور پوشیدہ ہے۔ انسان میں موجود جستجو کا مادہ انسان کو مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ نئی نئی اشیاء کی پہچان اور ان کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جستجو اور مجہول کے بارے میں علم حاصل کرنے کی خواہش نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے، اور بعض اوقات اس دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں اسی طرح کی ایجادات کے باعث عمل میں آئی ہیں۔ انسان میں بہت سے روحانی اور معنوی رجحانات بھی موجود ہیں، اور ان رجحانات کی وجہ سے انسان میں جمال پسندی، ذوق عبادت، عدل و احسان، صبر و تحمل اور اس طرح کی دیگر صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا جمال پسندی کا رجحان انسان کو آرٹ اور فنون لطیفہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ سوچ و فکر اور سائنسی انداز فکر مختلف علوم مثلا ریاضی، طب، کیمسٹری، فزکس اور دوسرے سائنسی علوم میں ترقی و پیش رفت کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہم نے انسان میں پڑھنے لکھنے اور بولنے کی صلاحیت پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ قدرت بیان یا بولنے کی قوت وہ اہم انسانی صلاحیت ہے کہ قرآن حکیم نے خلقت کی نعمت کے بعد اس صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم چونکہ بولتے رہتے ہیں اس لیے اس صلاحیت کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وگرنہ حقیقت میں بولنے کی قوت و طاقت ایک اچھا خاصا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ خداوند عالم نے کتنی باریک بینی اور ظرافت سے انسان کے بولنے کے سسٹم کو خلق کیا ہے کہ یہ نظام انسان کی مختلف اندرونی کیفیات سے ہم آہنگ ہو کر آواز نکالتا ہے۔ غم اور حزن و افسوس کے وقت غمناک آواز کا نکلنا، خوشی اور جشن کے موقع پر خوشی کی آواز، اور غصے کے وقت مخصوص آواز کا نکلنا ایک عجوبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ زبان اور دانتوں کی مدد سے الفاظ کا منہ سے نکلنا، مختلف حروف کا بر وقت زبان سے ادا ہونا، اسی طرح اپنی مادی اور روحانی ضروریات کے اظہار کے لیے ایک بڑی تعداد میں کلمات کا استعمال وغیرہ ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور کرتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے کہ اگر خداوند عالم نے ہمیں بولنے کی قوت یعنی قوت گویائی عطا نہ فرمائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کیا احساسات و جذبات کو شفاف بیان کیا جا سکتا تھا؟ کیا علم و سند کی ترقی اور اس کے بارے میں انسانی تجربات اتنے آسانی سے نئی نسلوں تک منتقل ہو سکتے تھے؟ بلا شبہ دیگر نعمتوں کی طرح قوت گویائی بھی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس پر جتنا بھی شکر خدا ادا کیا جائے کم ہے۔ انسان کی فکر و تدبر کی صلاحیت، انسانیت کو انتخاب، ہر اچھے برے کی تمیز اور ارادے و اختیار کی قوت عطا کرتی ہے، اور اس فکر و تدبر کے نتیجے میں انسان مختلف مسائل کا تجزیہ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ عقل و خرد ہی ہے جو انسان کو استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے بہرہور کرتی ہے۔ عقل و خرد کی بدولت انسان خوبصورتی اور زیبائی کو درک کرتا ہے، اور اسی کی بدولت مصیبتوں اور مشکلات پر افسردہ اور پریشان ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے جن میں سے اکثر معاملات ابھی تک ایک راز کی مانند ہیں، اور انسان ان کو برملا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔
Thank you.
خداوند عالم نے انسان کو ایک عظیم هدف و مقصد کے لیے خلق فرمایا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ جس کا اہل ہے اس تک پہنچ سکے۔ خداوند عالم سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی روشنی میں انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت و بندگی کے فرائض انجام دے۔ انبیاء کے وعدے و شفاف ارشادات و احکامات بھی انسان کو اسی منزل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انبیاء کے ظہور کا بنیادی ہدف بھی انسان کی فطری اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ لہذا اگر علم و تدبر سمیت انسان کی دیگر تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ایمان اور عمل صالح کے ہمراہ ہوں تو انسانی رشد و کمال کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے، اور انسان ان صلاحیتوں کی بدولت اپنے اندر موجود مثبت صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ ایک انسان کو اس کی عظیم علمی کامیابیاں اور کامرانیاں اسی وقت مطلوبہ کمال تک پہنچا سکتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاقی فضائل سے آراستہ کرے۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے اس خوبصورت جملے سے کرتے ہیں جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور وہ کہاں جائے گا۔